ذات محترم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت کا عنوان الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اگلے اتوار کو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے متعلق ایک نئے عنوان کا تعارف اس طرح کروایا تھا کہ آگے جو احادیث ہم پڑھیں گے وہ فصل فی قراءت القرآن اجتماعا، یعنی ایک جگہ جمع ہو کر قرآن پڑھنے سے متعلق احادیث ہم پڑھیں گے. کیونکہ الحمدللہ برصغیر پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر کے ممالک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اپنا اپنا طریقہ کار اور ایک انداز ہے معاشرتی حوالے سے، لیکن خصوصاً برصغیر پاکستان میں قرآن خوانیوں کا جو رواج ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے یہاں متعارف ہے اور اس کو بڑا پسندیدہ بھی کہا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپناتے بھی. تو ایک دن اتفاق جانے کا اتفاق ہوا تھا ایک استاد پر، تو وہاں پر یہی ایک چیز سامنے کسی صاحب نے بیان کی کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجتماعی قربانی کا کوئی اجتماعی قرآن خوانی کا کوئی تصور نہیں تھا. تو یقیناً لوگ ایسے باتیں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی نیت کو شک نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ بات نہ ہو، ان کے پاس یہ نالج نہ ہو، لیکن احادیث مبارکہ میں اجتماعی طور پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا ثبوت موجود ہے، وہ احادیث ہم میں آپ کو بتاؤں گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو سیپارے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے سیپارا، سیپارے اس قسم کی شکل رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، کیونکہ قرآن کون سی صورت کس کے بعد ہے، کون سی آیت کس کے بعد ہے، یہ ترتیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دی تھی، لیکن قرآن تدوینی شکل میں نہیں، کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، اس لیے سپاروں کا بھی تصور نہیں تھا. یہ کتابی شکل میں جو پہلی مرتبہ مرتب ہوا ہے، یہ جنگ یمامہ میں جب مسلمہ قذاب کے خلاف مسلمان لڑتے ہوئے، جس میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہوئی، اس میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ اگر حافظ قرآن اسی تیزی کے ساتھ شہید ہوتے رہے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں قرآن ہم سے کوئی آیت ضائع نہ ہو جائے. پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے انکار کر دیا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بعد میں شرائط صبر ہوئی آپ کو اور اللہ نے آپ کی جو توجہ تھی انسانی مقصود کروائی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اس بات پر متفق ہو گئے. لہٰذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی تھے جن کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ قرآن کو تدوین کریں، کتابی شکل میں لکھیں. اس پہ بڑا زبردست کام ہوا، ہر صحابی سے ملاقات ہوئی، سب سے فردن فردن وہ تمام آیتیں وصولوں کو لیا گیا اور سارے صحابہ کا جب اجتماع، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا کسی کا، کوئی ایسا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا، آسانی سے جمع ہو گیا، تو اس کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کر دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. آپ کے انتقال کے بعد وہ قرآن تدوینی شکل میں آ گیا حضرت عمر بن خطاب کے پاس، آپ کی شہادت کے بعد وہ قرآن آ گیا ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس، یہاں تک کہ دور خلافت آیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے. اب آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ جب آپ کے علم ہے عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیزی کے ساتھ فتوحات کی، تو آپ کی خلافت کا دائرہ کار اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس وقت تقریباً 15 سے 20 اسلامی آزاد ممالک آپ کی سرزمین پر آج آزاد ہیں اور آپ کی سرزمین پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت پر آپ حکمرانی کرتے تھے. تو اب قرآن عرب سے نکل کر عجم میں بھی داخل ہو گیا تھا، ایران ہے آپ کا، روس کے علاقے جو آذربائیجان جہاں اپنی زبان بولی جاتی ہے، کئی ایسے علاقے تھے مکران تک، سندھ کے ساحل تک اسلام کا. تو اب कुरान पढ़ा तो जा रहा था मगर लहजों में इख्तलाफ था और झगड़े हो रहे थे, लहजों में इख्तलाफ था और झगड़े हो रहे थे। अब आपको समझाने के लिए छोटा सा लतीफा सुनाऊंगा ताकि ये जो वो मैं चाहता हूँ कि बात अच्छी तरह जहन में आ जाए, ठीक है? तो वो लतीफा है यकीनन, लेकिन चूंकि इससे मुताबकत रखता है तो आपको आता है कि हो क्या रहा था, क्या वजह हुई कि फिर ये इसको सही किया गया। तो लतीफा कुछ इस कस्म का है कि एक सरस यानी हमारे पठान भाई और एक उर्दू बोलने वाले एक बात पर लड़ रहे थे। पठान का मौकफ ये था कि पानी जो है वो बहती है, और उर्दू बोलने वाले का मौकफ ये था कि नहीं, पानी जो है वो बहता है। ये दोनों इख्तलाफ कर रहे थे, इत्तेफाक से वहाँ पे एक दिहाड़ी निकल आई। तो भाई आप फैसला करें कि पानी आया बहती है ये बेहतर है, जो आप दोनों गलत हैं, पानी तो बहे है। उन्होंने एक तीसरा लफ्ज़ बता दिया। बिल्कुल इसी किस्म के इख्तलाफात थे जब आज़रबाईजान में कुरान पढ़ा जा रहा था, हिंदुस्तान में पढ़ा जा रहा था, अफ्रीका में। तो अपनी अपनी किराआत पर सब मुत्तफिक थे। मिसाल के तौर पर अगर आज भी आप अगर अंदरून पंजाब चले जाएँ, अंदरून सिंध चले जाएँ और देहातियों का लहजा पढ़ देखें कुरान का, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुरान अरब में नहीं शेखुपुरा में नाजिल हुआ है, सिंध के किसी इलाके में नाजिल हुआ है। वो लहजा बिल्कुल अपने लहजे में ढाल देते हैं उसको। ये इख्तलाफात, ये झगड़े शुरू हो गए थे मुख्तलिफ इलाकों में। लिहाजा हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला पर तशरीफ़ ले गए और कहा कि देखें हज़रत, अगर इस वक्त हमने इसका तदारुक नहीं किया तो मुसलमान भी ईसाइयों की तरह अपनी किताब का इख्तलाफ करेंगे। और एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं, कुरान की क़िरात से लफ्ज़ कुछ का कुछ हो जाता है, यानी क़िरात की तब्दीली से अल्फाज कुछ के कुछ हो जाते हैं, माना कुछ के कुछ हो जाते हैं। यही वजह है कि जो सात क़िरात हमारे यहाँ मुतारिफ हैं पूरी दुनिया में, इसमें माना और मफहूम खुदा न खास्ता इस तरह नहीं बदलता कि जो दीन के माने कुछ निकल आए। जो शरीयत का मंशा है, जो रसूल अल्लाह ने फरमाया है, जैसा कुरान नाजिल हुआ है वही माना और मफहूम उलमाए कराम बयान करते हैं। अब अगर कोई आठवीं क़िरत का माना लेकर आ जाए और कहे कि मेरी क़िरत सही है और उसका माना मफहूम कुछ और निकल जाए, तो यकीनन इख्तलाफात होंगे और झगड़े होंगे। तो ये बुनियादी बात थी कि जिसकी वजह से ख़तरा ये था कि हर आदमी जो है जब अपनी क़िरत करेगा तो अपनी माना निकालेगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फिर आठ नकलें करवाईं उसी कुरान की जो सहाबा कराम के दौर में तदवीर हुआ था, और उसकी फिर आठ नकलें मुख्तलिफ सूबों में भिजवा कर जितने कुरान लोगों के पास इनफरादी तौर पर मौजूद थे सबको तल्ब यानी ज़ाया करवा दिया गया, और फिर सख्ती कर दी गई कि आइंदा इसी कुरान के मुताबिक पढ़ा जाएगा, इसी कुरान के मुताबिक गलत। इसलिए आपको जामेउल कुरान कहा जाता है और आपको ये बड़ी कहता है। ये कुरान की मुख्तसर सी हुई थी तारीख और इसकी अखबार। अब जैसे मैंने तमीज में कहा कि इज्तमाही तौर पर बैठे कुरान खानी जो कहते हैं, इसका तसव्वुर रसूलुल्लाह के दौर में। तो ये हदीस जो है, ये हदीस इमाम मुस्लिम अबू दाऊद की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा इसराली कि आप अलैहिस्सलाम ने, जो शख्स तलब इल्म के लिए किसी रास्ते पर चला अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे। और जब भी लोग अल्लाह ताला के घरों यानी मस्जिदों में से किसी मस्जिद में यानी घर में जमा होते हैं तो अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में उसे सीखते सिखाते हैं, तो उन लोगों पर सुकून और इत्मीनान नाजिल होता है, रहमत इलाही उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते पर बांधकर उन पर छाए रहते हैं, पर बांधे उन पर छाए रहते हैं, अल्लाह ताला आसमानों पर फरिश्तों के सामने उनका जिक्र करता है, और जिसके आमाल उसको पीछे कर दें उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। ये आखिरी पद। अब इस हदीस में फजीलत है कि चाहे अल्लाह का घर मस्जिद हो, आम कोई घर हो, कोई जगह हो, सारी कायनात सारी जगह ही अल्लाह की है। जब सारी रूह ज़मीन को मस्जिद का आए तो फिर सारी रूह ज़मीन अल्लाह का घर है। तो जहाँ भी कुछ लोग इज्तमाही तौर पर मिल बैठेंगे किस लिए कि अल्लाह की किताब की तिलावत करें, वो सब इस फजीलत में शामिल है, वो सब इस फजीलत में शामिल है। और आखिरी लफ्ज़ जो कुरान हदीस का वो बड़ा काबिले गौर है कि जिसके आमाल जिसको पीछे कर दें उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता, مطلب کیا کہ اپنے حسب و نسب اپنے خاندان پر فخر و غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اگر کوئی چیز آگے لے جانے والی ہے تو وہ تمہارے اعمال ہیں، اعمال ہیں تو پھر کوئی نیچا نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی حقیر نہیں ہے، اور اگر اعمال نہیں ہے تو پھر کوئی برتر نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ حسب و نسب اس کا ہے کہ اس کا سب سے اعلیٰ تقویٰ ہے۔ اب اس حدیث کے بعد ایک اور عنوان کے تحت میں نے وہ حدیث چھوڑ دی تو اجتماعی طور پر ہے، بس ایک اس کے لیے بیان کیا تاکہ آپ کی بات آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اب ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، اس کے متعلق احادیث۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے قیام کے، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اور آپ جانتے ہیں قیام جو ہے وہ آپ کے سامنے پہلے میں نے بیان کیا کہ نماز میں فرض، یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی مسئلے کے انسان اگر بیٹھ کے نماز کی نیت مان لے گا اس کی نماز ہو گئی نہیں، کیونکہ اس نے قیام ہی چھوڑ دی اور قیام فرض۔ جیسے کہ آج بدقسمتی سے دفعہ پہلی بھی آپ کے سامنے اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ مساجد میں لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے عادی ہیں، بہت زیادہ کرسیاں مسجدوں میں نظر آتی ہیں، تو اگر رکوع و سجود میں تکلیف ہے تو ٹھیک ہے کھڑے ہو کر آپ نیت باندھیں اور پھر بیٹھ جائیے، رکوع کریں سجدہ کریں۔ لیکن آپ عجیب بات ہے کہ انسان چلتا ہوا آتا ہے، بات کرتا ہوا آتا ہے، پوری مسجد گھر سے چلا پیدل گلی ہے عمر کی، جناب مسجد میں آئے اور آگے اندر آ کے بیٹھ گئے، تو جب آپ مان کے دیکھیں یہاں تک چل کر آ سکتے ہیں تو پانچ منٹ کا قیام تو گرا نہیں ہوتا، چلے پانچ منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا، کم از کم امام کے ساتھ کھڑے ہو کے نیت باندھ لیں پھر بیٹھ جائیں، اتنا تو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کوئی چار آدمی پکڑ کے تو نہیں لاتے آپ کو کرسی پہ، اگر ایسی صورت آ رہے تب تو معاف ہے، جب چل کر آتے ہیں تو کم از کم کھڑے ہو کے نیت باندھ لیں پھر بیٹھ جائیے تاکہ پاس۔ تو یہ عجیب سی صورت حال ہے۔ تو اسی طرح جب آپ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کسی اونچی چیز پر ٹیکس سے سجدہ کرنا اس سے بھی نماز نہیں ہوتی، باقی بھی جاتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال کر۔ تو قیام فقہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں جو سب سے عبادت کا جو عبادت سب سے زیادہ کہنے کے برتر ہے یا فضیلت والی ہے نماز میں، وہ حالت قیام ہے۔ نماز کے تمام ارکان میں جو حالت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے وہ قیام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور صبح تک ایک ہی آیت بار بار تلاوت کرتے رہے، یعنی آپ نے نماز کی نیت باندھی عشاء اور عشاء کے بعد جناب آپ نے جو نیت باندھی ہے ایک آیت آپ تلاوت کرتے رہے، اور وہ آیت کون سی تھی؟ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بڑا ہی غالب اور حکمت والا۔ اب یہ دعا آپ نے یہ کی ہے کہ اپنے لیے تو نہیں، یہ تو امت کے لیے ہو رہی ہے سارے الفاظ ہیں، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اب اس میں کتنی محبت بھی ہے، اللہ سے التجا بھی ہے، اس کی حاکمیت اس کی قدرت کا تصور بھی ہے کہ بھئی یہ اتنے بندے ہیں، اگر چاہے تو جہنم میں ڈالتے چاہے جنت میں ڈالتے، تو غالب حکمت والا ہے۔ تو کتنے خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم کی قدرت اور اس کی قلبے کا بھی اظہار کیا، اور ساتھ ہی اپنے امتی اپنے گنہگار امتیوں کی مغفرت کی دعا بھی کر دی، اللہ کو بھی خوش کر دیا اور بندوں کے لیے بھی سب کچھ مان لیا۔ تو کتنی فتح و بلاوا، کتنی خوبصورت اس دعا کو کہتے ہیں کہ آپ صبح تک پڑھتے ہیں۔ اب دعا میں دیکھیے نا، نفلی عبادات سے متعلق یہ جھوٹ اور یہ رعایت ہے، نفلی عبادات سے اگر آپ کو رعایت اچھی لگ جاتی اس کا ترجمہ، تو جب تک آپ کا دل لگ رہا ہے چاہے صبح ہو جائے پڑھتے ہیں۔ یہ صوفیہ کرام، صحابہ کرام، آپ سنن کا طریقہ، کوئی ایک آیت آپ پڑھ رہے ہیں قرآن، اچانک ہی کوئی آیت آئی اس پر آپ کی رقت ہو گئی اور جناب بس اسی آیت پر آپ ٹھہر گئے، اور بار بار تکرار ہو رہی ہے، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار تلاوت کریں، تو یہ ایسا آپ کے اوپر وقت اکثر نفلی عبادات میں یہ آیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عظیم نماز فرمائیے، ये उनवान है कुरान हकीम सीखने और सिखाने की फजीलत। मैं चाहता हूँ कि आप इस मजमून को समेट दो, इसलिए आपके सामने उनवाना कर एक एक हदीस बयान कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर भेजा। आपने उन्हें कुरान पढ़ने का हुक्म दिया, हुक्म फरमाया, तो जिसे जो कुछ याद था उसने पढ़ा। लश्कर था, आपने सबसे कुरान पूछा, भाई आपको कितना आता है, आप भी आपको कितना आता है। जिसको जितना याद था उसने रसूलुल्लाह को पढ़ना शुरू पढ़ा या बताना शुरू किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से उम्र के लिहाज से सबसे छोटे शख्स के पास तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ फला तुझे कुछ याद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तरतीब दिया था कुछ लोगों को तबलीग के लिए, लेकिन तबलीग पर भेजने से कबल आप ये सुनना चाहते थे कि इनको कितना कुरान याद है, ताकि ये वहां पर जाकर क्या बताएंगे, क्या लोगों को सिखाएंगे। तो कितनी अहम जिम्मेदारी होती है मुबल्लिग या एक बड़े शख्स की, जिसके मातहत जो काम कर रहे हों, कि जिनको वो इलाकों में भेज रहा है, जिनको वो मुख्तलिफ मसाजिद में भेज रहा है, उनका इम्तिहान लिया जाए और उनकी काबिलियत को जांचने के बाद उनकी ये ड्यूटी और जिम्मेदारी लगाई जाए। ऐसा नहीं है कि हर शख्स को मतलब मजबूरन कहना पड़ रहा है कि काम सा रिवाज है कि भाई जिसको अपने उसमें दाखिल करना हो उसको किताब दे दी, बेटा आप दर्ज दे। जब बच्चा वो पढ़ रहा है, अटक रहा है, अल्फाज भूल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, और वो दर्ज दे रहा है, ये चीज़ सही नहीं है। मुबल्लिग की शराइत में एक शर्त ये भी कुरान ने लिखी है कि मुबल्लिग सिर्फ वो दर्स दे सकता है कि जो मौजू वो दे रहा हो उस मौजू पर उसको कमांड हासिल होनी चाहिए, मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, तब वो उस मौजू को छेड़ेगा। अगर उसको खुद सिर्फ किताबों के अल्फाज लिखे हुए पता है, उर्दू उसकी अच्छी है और इर्द गिर्द के वो मसाइल नहीं जानता, तो खुदा ना खास्ता उसके किए, उसके कोई कहे हुए लहजे की वजह से, किसी जुमले की वजह से, किसी गलत तशरीह की वजह से एक गलत तसव्वुर माशरे में राइज ना हो जाए और लोग गुमराही की तरफ ना चले जाए। ये बहुत एहतियात का काम है, बहुत ही एहतियात की जिम्मेदारी सब पर आती है, मुबल्लिग से लेकर ऊपर तक के लोगों के ऊपर, कि अगर ये गलत बात राइज हो गई तो फिर सब पकड़े जाएंगे और सबकी पकड़ बचेगा फिर कोई, लिहाजा बहुत एहतियात के काम होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी उम्र के बच्चे के पास तशरीफ ले गए और फरमाया, फना तुझे कुछ याद है? उसने अर्ज किया कि मुझे फना फना सूरत और सूरह बकरा याद है। आप अलैहिस्सलाम ये सुनकर आपने खुशी से फरमाया, क्या तुझे सूरह बकरा याद है? यानी आप हैरान हुए, छोटा सा बच्चा था, सूरह बकरा तो अच्छी बड़ी सूरत है, ढाई पारे पर, अरे क्या तुझे ये याद है? अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जा तुम उन सब लश्करों का अमीर है। जितने बड़े बड़े लोग कुरान तो भी नाजिल हो रहा था ना, लोग आहिस्ता आहिस्ता याद कर रहे थे, बच्चे का हाफजा आज भी देखिए, बच्चा जरा जल्दी याद कर लेते हैं, उसका हाफजा तेज होता है। तो आप जितने खड़े हैं ना, सबके ऊपर तू अमीर है, सबसे ज्यादा तेजी जो कुरान याद है। अच्छा, तो सबका तू अमीर है। उस पर उनके मुअज्जिज़ीन में से एक शख्स बोला, अल्लाह की कसम मैंने तो सिर्फ इसलिए सूरह बकरा नहीं की कि इसमें तवालत है और उसे मैं नमाज में नहीं पढ़ सकता। यानी अब वो शख्स ने भी देखा कि बच्चा ये दावा कर रहा है कि मुझे याद है, वो कहते ना गैरत आई, और फिर कहा उसे मैं भी याद कर सकता था, मैंने इसलिए याद नहीं की। गालिबन उस जमाने के ज़माने में तसव्वुर क्या होता था, यही हदीस से भी जो तसव्वुर आप समझ में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, वो होता भी यही, वो ये समझते थे कि जितना हम कुरान याद कर लेंगे उतना ही कुरान हमें हर नमाज में पढ़ना होगा, जितना हमने याद कर लिया तो इस तरह से नमाज है, पूरी नमाज ही पढ़ते रहिएगा। तो वही यहाँ पे बात आ गई, क्या चलो मैंने इसलिए उसको याद नहीं किया सूरह बकरा को कि मैंने इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ सकता। आप अरे सलाह तो समझ फरमाया कि कुरान सीखो और उसे पढ़ते रहा करो, इसलिए कि जो कुरान सीखे फिर उसे पढ़े उसकी मिसाल उस थैले की तरह है जिसमें मुश्क भरा हुआ हो और उसकी खुशबू जगह जगह फैल रही है, और जिसने कुरान पढ़ना सीखा और सीने में लिए सो रहा, यानी कभी तिलावत नहीं की, اس کی مثال اس تھیلے کی دی ہے جس میں مشک بھر کر اس کا منہ اوپر سے سی دیا گیا. مشک تو دونوں کے پاس ہے، خوشبو دونوں کے پاس ہے، پڑھنے والے کی خوشبو مہک رہی ہے، اور اس نے ناظرہ قرآن پڑھا اور اس کے بعد بس قرآن خانیوں میں تو پڑھتا ہے مگر تلاوت نہیں کرتا. تلاوت ایک الگ چیز، وہ تو ناظرہ ہے، جب قرآن خانیوں میں پڑھیں گے نا اس کو اس کے اوپر تلاوت کا اطلاق نہیں ہے، تو ناظرہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے. تلاوت تو یہ ہے کہ جب اپنی آواز سے قرآن کو زینت بخشو. اب یہ قرآن خانی میں بھی ہو سکتا ہے صحیح، لیکن اس وقت تو لازمی ٹائم کم ہوتا ہے، گھڑی کی بار بار نظر ہوتی ہے، کسی طرح سپارہ نمٹانے کی فکر میں ہوتے ہیں، تو تلاوت نہیں ہو پاتی. تو یہ یہاں پہ بات ہماری سمجھ میں آئی. اب اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن برائدہ اسلمی سے روایت ہے، برائدہ بن اسلمی ان سے روایت، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ جسے ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہ ہو سکے. ساری دنیا کے جو مال و دولت اسباب ہیں اس لباس کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی. تو عرض کریں گے ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا؟ والدین کہیں گے، تمہیں جواب دیا جائے گا اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا. اب وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں جو کسی بھی نوعیت کی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، تجوید کے ساتھ قرآن، تلاوت سے قرآن پاک کا شوق، اس کے علاوہ ترجمے کے ساتھ قرآن کا پڑھنا، اس کے علاوہ تفسیر کے ساتھ قرآن کا پڑھانا، یعنی قرآن کی کسی بھی حوالے سے اپنے بچے کی اٹیچمنٹ اگر والدین کر دیتے ہیں اور پھر بچہ عملی طور پر اس قرآن کی چیز کو آگے بھی لے کر چلتا ہے، تو یہ والدین کے لیے ایک تاج اور والد اور والدہ دونوں کے لیے ان لباسوں کا وعدہ ہے حدیث مبارکہ میں کہ جن کی آب و تاب اور جن کی روشنی سورج سے بڑھ کر اور جس کی قیمت ساری دنیا کے نایاب خزانوں سے بڑھ کر. تو یقیناً میں بھی اس میں شامل ہوں، بالکل میرے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اچھے نمبر اس میں آ جائیں، رزلٹ ان کا بہتر ہو جائے، ٹیوشن کی ہمیں فکر ہوتی ہے، ان کی کتابوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اور اچھا رزلٹ نہ آنے پر ہم ناراض بھی ہوتے ہیں. تو توجہ ہماری قرآن اور اس تعلیمات کی طرف کم ہے. ناظرے کی حد تک تو ہم ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں، لیکن جیسی دنیاوی تعلیم پر ہمارا فوکس ہوتا ہے اس طرح دینی تعلیم خصوصاً قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری اولاد بھی قرآن سے دور ہو جاتی ہے ہمارے رویے کی وجہ سے. ایک اور حدیث ہمارے فرمائیں، ایک نے ماجہ کی روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر کی اپنی روایت ہے، فرمایا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا اے ابو ذر، بے شک تم صبح کو جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. چاش سے شراب سے اس میں کوئی شک نہیں، نمازوں کی بے بنا فضیلت، پڑھنا چاہیے، جس کو اللہ توفیق دے بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ انسان ان پرانی آیتوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے. سیکھ اب سیکھنے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں، جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں سیکھا کئی طریقے سے جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اب جن مخارج کے ساتھ مساجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، آج سے 20-25 سال پہلے اس طرح کے نہ قاری ہوا کرتے تھے نہ محلے کی مسجدوں میں امام، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین اکثر مجبور لہجے میں قرآن پڑھا جاتا تھا، اکثر ہو گئی سر کہ ٹھیک ہے اس سے نماز جاتی ہے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے. لہذا جو اس طرح کے قرآن پڑھتے ہیں وہ ایک ایک آیت اپنی ایسی سیکھ کرنا شروع ہو جائے، لیجیے نا ثواب شروع ہو گیا. ایک سیکھنا یہ ہے کہ تلفظ اچھے نہیں ہے پڑھ تو لیا، قاری صاحب سے، مسجد کے امام صاحب سے، کسی سے بھی ایک آیت میری تجوید کے ساتھ، ये भी सीखना हो गया, ये भी सीखना हो गया कि मस्जिद में बैठे बैठे एक आयत का तर्जुमा पढ़कर आ गए, और ये भी सीखना हो गया कि मस्जिद में बैठे बैठे एक आयत का तफसीर पढ़कर आ गए, और ये भी सीखना हो गया कि मस्जिद में बैठे बैठे एक आयत जबानी याद करके आ गए। कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, अगर हम 40 साल में इस कर लेंगे तो क्या गुना हो जाएगा, तो कयामत तो नहीं आ जाएगी। 3 साल में किताब में लिखे हुए तो नहीं है कि 3 साल में इस करना है, 4 साल में इस करना है। 23 साल में कुरान नाजिल हुआ, थोड़ा थोड़ा एक एक आयत याद होती रही, कोई मुजाहिदा नहीं, एक एक सूरत पढ़ी जाती रही। तो कई तरीके से कुरान सीखा जा सकता है, बशर्ते शौक और जौक और वलवला और लगन। पर मैं सीख लो तो 100 रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अगर इल्म का एक बाप सीख लो, इस बाप पर अमल हो रहा हो या ना हो रहा हो ये अलग बात है, तो भी ये तुम्हारे लिए 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर। यानी सीखना नाजरा कुरान हिफ्ज करना अलग, अगर इल्मी कोई मसला सीख लिया बेशक उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ, उसमें भी 100 रकात नमाज का फर्ज सवाल। इतनी फजीलत बिखरी पड़ी है हदीस मुबारक में। अब एक और हदीस समाज सुनाए हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत आसिम बिन कुलैद इनके रावी हैं, फरमाते हैं कि अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद में लोगों के कुरान पढ़ने और पढ़ाने की आवाज़ें सुनी, कोई पढ़ रहा था और कोई पढ़ा रहा था, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इन्हें मुबारक हो, ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे। अब ये जो गवाही दे रही है ना, ये एक ऐसी हस्ती गवाही दे रही है ये जिसकी परवरिश रसूलुल्लाह की गोद में हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 25 साल बाद ईमान लाए तो देखा, 40 साल बाद ईमान लाए तो देखा, आप 35 साल उम्र थी तो देखा, नहीं, आँख ही रसूलुल्लाह की गोद में खुली, आपके घर की जिंदगी भी आपकी बाहर की जिंदगी भी आपके सामने थी। लिहाजा मैं और आप इस हदीस के आईने में अपने आमाल का जायजा लें, मुझे क्या पसंद है इससे हमें सरोकार नहीं होना चाहिए, रसूलुल्लाह को क्या पसंद है इससे सरोकार होना चाहिए। और यही सही दीन है, यही सही दीन है। आज जो ट्रैक तब्दील हो गया है वो कुछ और है, आज अपनी पसंद और नापसंद को दीन बनाया गया, जबकि हदीस कुछ और कह रही है। हदीस में पसंद और नापसंद का मयार आप अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ना पढ़ाने वाला सिखाने वाला इस इन महफिलों को बहुत पसंद फरमाते थे। आइए और उनवान देखें, हजरत इब्ने अब्बास, अब है कुरान में तदब्बुर करना। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बगैर इल्म के कुरान मजीद की तफसीर करे तो उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। ये रिवायत तिर्मिज़ी इमाम नसाई इमाम अहमद की, ये बहुत काबिल गौर बहुत ही तफक्कुर और तदब्बुर वाली हदीस मुबारक है, उसको बहुत गौर से समझ सकते, मैं फिर उसको पढ़ रहा हूँ कि जो शख्स बगैर इल्म के कुरान मजीद की तफसीर करे तो उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। सबसे पहले आपको इसके लिए समझना होगा तफासीर की अकसाम को, तफासीर तफसीर असल में है क्या, फिर इसकी बारीकियां सामने आएंगी। देखिए उलमाए कराम ने तफसीर की कुछ अकसाम बयान की। सबसे पहली तफसीर जो है वो तफसीर कुरान बिल कुरान है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में सूरह फातिहा में जगह लिखा है कि अन अंत अलैहि गैर मक़बूब अलैहि वलद्दौलिन, मतलब उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जो गुमराह और जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अब जिन पर तेरा इनाम हुआ है उन लोगों के रास्ते पर चला, सूरह फातिहा में इनाम का तذکرہ है, जिन पर इनाम हुआ है उसका तذکرہ नहीं है। अब मैं और आप किसके पास जाएं, किससे मालूम करें कि भाई किस पर इनाम है। कुरान मजीद इस चीज की वजाहत आगे एक जगह कर रहा है, انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. اب اس کی وضاحت وہاں ہوگی. یہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن. یہ سب سے یعنی یہ وہ تفسیر ہوتی ہے جس کو کوئی کہنے کے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنی بات کی وضاحت دوسری جگہ کر دی. یہ تفسیر کی سب سے اعلیٰ اور پائے قسم. اب تفسیر کی دوسری قسم تفسیر بالحدیث، اور یہ سب سے جان میں لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتر رہا ہے یہ بھی وہی، اور جو آپ احادیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں یہ بھی وہی کی دوسری قسم. وہ جو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، وہ علیحدہ نہیں ہیں. لہذا قرآن مجید کی وہ سینکڑوں آیات جس کے اندر مثال کے طور پر یہ آ گیا واقم الصلاۃ واتو زکات، نماز پڑھو اور زکات دو. اب نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے. زکات کا نصاب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے. اس طرح کی سینکڑوں آیات، سینکڑوں مسائل. تو اب یہ دوسری قسم آ گئی تفسیر قرآن کی، کہ تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے، یہ دوسری قسم. اب تیسری قسم تفسیر قرآن بالآثار صحابہ، وہ جگہیں جہاں پر قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش، اب وہاں پر صحابہ کرام کی رائے رہتی ہے. آثار صحابہ جس کو بولتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کون سی سورت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا تھا، اس کے اترنے کی وجوہات کیا تھیں، یہ آپ کو صحابہ سے پتہ لگے گا، صحابہ بتاتے ہیں. لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دعویٰ تھا کہ قرآن کی ایک آیت، ایک سورت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ کس وجہ سے اور کیوں اور کب نازل ہوئی ہے. یہ آپ کا دعویٰ تھا. یہ تیسری قسم ہو گئی تفسیر قرآن بالآثار صحابہ. اب چوتھی قسم تفسیر قرآن بالاجماع امت، اجماع علماء. قرآن کی تفسیر سارے 1400 سادہ علماء کے اجماع کے طور پر، ان کی تمام جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں اس روشنی میں تفسیر کی جائے. مثال کے طور پر آج اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھتا ہے، آپ ہی کرنے بیٹھتے ہیں، تو آپ 1400 سال سے جن جن علماء نے سورہ فاتحہ کی تفسیریں کی ہیں، وہ تمام تفاسیریں دیکھ کر، اپنا ذہن بنا کر، انہی کی روشنی میں آپ کو تفسیر کرنا ہوگی، یہ تفسیر کہلائے گی. اس سے اگر راستہ علیحدہ کیا، اس سے ہٹ گئے، باہر نکل گئے، تو پھر ایک پانچویں قسم آ جاتی ہے تفسیر بالرائے، جو کہ حرام ہے. جب اپنی رائے سے انسان تفسیر کرتا ہے، جس میں حدیث کو نہیں دیکھا جاتا، جس میں صحابہ کے آثار کو نہیں دیکھا جاتا، جس میں اجماع امت، اجماع علماء کی طرف نہیں دیکھا جاتا، اپنے ذہن سے، اپنے خیال سے تفسیر کرنا. مثال کے طور پر ایک اگزامپل دے رہا ہوں، میں نام نہیں لیتا، عالم انتقال ہو گیا، بس ان کی ایک تفسیر کا بھی ثبوت دے رہا ہوں کہ وہ کیا تفسیر کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پہلی رات جب آپ پہ وہی نازل ہوئی ہے غار حرا میں، اور آنے کے بعد آپ نے سیدہ فتیت الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زنبیلونی، کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. حدیث کے الفاظ ہیں. اب یہ محدثین نے اس کو اسی طرح سے روایت کیا اس حدیث کو، اور اس کے اوپر اب وہ اس کے اوپر کیا کیا لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اور خوف تھا اپنی جان جانے کا، کہ ان کو ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے اس خوف کی وجہ سے آپ کپ کپا رہے تھے. اب یہ شاید کیا ہوتا ہے، شاید کیا چیز ہے؟ تو اس قسم کی تفاسیر جس میں اپنی رائے، اپنا شاید اور اپنا گمان داخل کرنا، یہ تفسیر بالرائے کہلاتا ہے. اور یہ تمام مسالک کے نزدیک، اسے میں نے اہل سنت تمام مسالک کے نزدیک حرام ہے. اور یہ تفسیر ہوئی بھی ہے پاکستان میں، اردو میں ہوئی بھی ہے، ایسی تفسیر پاکستان میں ہوئی بھی ہے، بڑی مشہور ہے. تو لہذا یہ تفسیر کی اقسام. تو اب اس کو حدیث کو پھر ہم پڑھتے ہیں. بس آخری حدیث ادانی جو ہوگی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بغیر علم کے قرآن مجید کی تفسیر کرے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اپنی رائے سے، میں نے جو تفسیر کی مثال سمجھا دی، اب اپنی رائے سے جو تفسیریں ہوتی ہیں اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اپنی رائے سے جو خامیاں پیدا ہوتی ہیں، جو آج خصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں آپ جو یہ مسلکوں کی لڑائیاں اور جھگڑے دیکھ رہے ہیں نا، یہ اپنی رائے سے تفسیر کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی میں آپ کو جڑ بتا رہا ہوں، جھگڑے کی بنیادی جڑ۔ جب تک ہندو پاکستان میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا تھا، مسلک نہیں تھے، فرقے نہیں تھے، تراجم کے بعد یہ چیزیں نظر آتی ہیں ساری، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ کے پڑھ لیں، اس کے بعد نظر آتی ہیں چیزیں۔ کیوں؟ ہم کسی کی نیتوں پہ شک نہیں کرتے۔ حدیث ہمارے سامنے، سب کی نیتیں درست ہوں گی، سب نے ٹھیک ہے اپنے اپنے طور پر ترجمہ کیا، لیکن کیا کریں، کرنے والا کوئی ایسی بات لکھ گیا کہ پڑھنے والے نے اس سے کچھ کا کچھ سمجھا اور چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، بدلنا شروع ہو گئی۔ لہٰذا میں ایک آپ کو فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں، اب وہ بھی اس تفسیر کا بھی نام نہیں لوں گا، اس عالم کا بھی نام نہیں لوں گا، ان کا بھی انتقال ہو چکے ہیں، کہ وہ قرآن کی تفسیر میرے پاس موجود بھی ہے گھر میں۔ قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے ذبح استھان بنا رکھے تھے، استھان کہتے ہیں جہاں پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اپنے باطل معبودوں کے لیے، اس کو استھان کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بولا اسی طرح سے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ مشرکین استھان پہ جو ذبح کرتے ہیں، پروردگار عالم نے ان کی مذمت کی اور ایسے باطل معبودوں کے کیے ہوئے جانوروں کو حرام قرار دیا اور کہا کہ ان کا گوشت نجس ہے، حرام ہے، یہ کھانا بھی نہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به من غیر اللہ، یہ چار جگہ قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت تفسیر لکھی، اب تفسیر لکھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ صاحب کہ مشرکین اپنے باطل معبودوں کے لیے چونکہ تھان پر جانور ذبح کرتے تھے، بیزے چڑھاتے تھے، کھانے پکاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاں لنگر پکایا جاتا ہے، جانور کاٹے جاتے ہیں، عرس منایا جاتا ہے، اور ہندوستان کے مسلمان یہ شرکی عقائد رکھتے ہیں۔ بات کہاں چلی تھی، کہاں سے گھومتی تھی تفسیر میں خواجہ صاحب تک آ گئی؟ یہ ہے تفسیر بل رائے، جس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ جمہور علماء حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی کوٹیشن بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ بدتر شخص وہ ہے جو وہ قرآن کی آیتیں جو مشرکوں کے لیے نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پہ ترسا کریں۔ یہ میری نہیں، ایک صحابی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کے نزدیک وہ آدمی شرری اور بدقسمت اور انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ کافروں کے لیے آیت اتری، چسپا کر دیا گیا اولیاء کرام۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا، جس میں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ آپ لوگ حج میں تشریف لے آتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں، قرآن پاک کے ترجمے بھی وہاں پہ مختلف زبانوں میں تقسیم ہوتے ہیں، میرے پاس بھی وہ موجود ہیں، اس میں بھی میں آپ کو ایسے کئی دکھاؤں گا جگہیں کہ جہاں پر بات کچھ اور ہو رہی ہے، وہ گھومتے پھرتے پھر ہندوستان اولیاء کرام اور گیارہویں پر آ جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، نفرت بیٹھتی ہے، فرقہ بندیاں ہوتی ہیں، اسلام تقسیم ہوتا ہے، مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور لوگ دست و گریبا ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ اب اس کا ذمہ دار کون ہے، میں اور آپ پڑھنے والے یا لکھنے والے یا اس کو چھاپ اور اشاعت کرنے والے، اس کو تقسیم کرنے والے؟ تو حدیث پر ہم واپس آتے ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے قرآن مجید کی تفسیر کرے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تربیت و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے